بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي، أو قال أنجحي، أو قال أنفحي، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعى عليك. یہ باب جو چل رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا عطا فرمائی ہے اس کو حقیقت میں اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اس کو آخرت کی کھیتی قرار دیا اور یہ مطالبہ کیا اپنے بندوں سے کہ دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنایا جائے. اس کی مختلف صورتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو بتائی ہیں. انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی کوشش کی جائے کہ یہ دنیا آخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ بنائی جائے کہ کوشش کی جائے اور اس کو جہاں تک ہو خیر کے کاموں میں صرف کیا جائے اور خوب صرف کیا جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیا ہوا مال ہے. آدمی اگر اللہ کے لیے اس کو دیتا ہے تو اس کا کوئی کمال حقیقت میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ مال بھی اللہ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب بندہ اس کو خرچ کر رہا ہے تو اس میں بندے کا کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. لیکن اس کا حکم ہے کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے. اور اس میں بار بار تاکید ملتی ہے حدیثوں میں. یہ جو حدیث پڑھی گئی اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ گن گن کر مت رکھو، باندھ باندھ کر مت رکھو، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ سید سید کر مت رکھو، بلکہ خوب خرچ کرو. اور اس کے لیے مختلف الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہو، کم ہو یا زیادہ، یہ سوچنا کہ ہمارے پاس تو بہت کم ہے، ہم اگر دیں گے تو بہت معمولی دیں گے، اس کا کیا حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. ایک آدمی اگر 1000 روپے اپنے پاس رکھتا ہے اور اس میں سے 150 بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. ایک آدمی 2,00,000 روپے اور 1,00,000,000 روپے رکھتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے، یہ اپنے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے. اصل مسئلہ تو دل کا ہے. 1,000,000,000,000 روپے رکھنے والا نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں بلکہ بندوں کو خوش کرنا مقصود ہے. اس کے ذریعے سے حصول دنیا چاہتا ہے، وہ دنیا کی عزت چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ 1,00,000,000 روپے بھی خرچ کر دے تو اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت ہے. اور ایک آدمی بیچارہ غریب ہے لیکن وہ تھوڑا اپنے گاڑھے کی کمائی میں سے تھوڑا خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا تھوڑا بھی بہت ہے. اور حدیثوں میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت گزر چکی ہے، چندے کی اپیل فرمائی جب قبیلے کے لوگ آئے تھے اس وقت روایتوں میں آتا ہے اور بعض غزوات کے موقع پر بھی آتا ہے کہ ایک صحابی بیچارے بڑی محنت کر کے چند کھجوریں لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پر بکھیر دو, پورے ڈھیر پر ان کھجوروں کو بکھیر دو. یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ انہوں نے جو محنت کی تھی اللہ کے لیے اور جو دیا اللہ کے لیے, یہ اللہ کے یہاں بہت قیمت رکھنے والی بات تھی. اللہ کے یہاں سب سے قیمتی چیز یہی ہے کہ آدمی اپنا دل پیش کر دے. اپنا دل پیش کرنا کیا ہے؟ اپنا دل پیش کرنا یہ ہے کہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو, دل کی کیفیت ایسی ہو اس کی کہ وہ صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنائے, تو گویا کہ اس نے اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے یہی پسند, اللہ کو یہی پسند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ان کے تھوڑے سے مال کو پورے گٹھر پر, پورے ڈھیر پر بکھیر دو. قبولیت کی بات ہے. تو ایک بیچارہ آدمی 10 روپے 100 روپے کماتا ہے دن بھر میں, 200 روپے کماتا ہے, اور اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں 10-20 بھی دیتا ہے, تو اس کے 10-20 کی وہ قیمت ہے جو بعض لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کی نہیں. اس لیے کہ وہ جس دل سے دے رہا وہ اس کی نوعیت الگ ہے. وہ جو کیفیت ہے اس کے دل کی, اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت پوست اور خون نہیں پہنچتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. دل کا تقویٰ کیا ہے؟ دل کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ پیدا ہو, اس کا ڈر پیدا ہو, اس کی خشیت پیدا ہو, اور آدمی کوئی بھی کام کرے تو یہ سمجھ کر کرے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ایک راستہ بن جائے, اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. تو اس کے اس مقصد سے, اس نیت سے بہت تھوڑا کام, بہت دیکھنے میں معمولی کام آدمی کرتا ہے لیکن اس کا بڑا وزن. آپ قیامت میں جو ترازو اللہ رکھیں گے, میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نصب فرمائیں گے, اس ترازو میں ان اعمال کا وزن زیادہ ہے جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں, بلکہ انہی کا وزن. آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں. دیکھنے میں لوہا اتنا سا, لیکن آپ ایک طرف لوہا رکھ دیجئے, ایک طرف روئی رکھ دیجئے, بہت گٹھر گٹھر رکھ دیجئے, لیکن وہ جو پلہ روئی والا ہے اوپر ہو جائے گا, لوہے والا نیچے ہو جائے. تو یہ اعمال کی کیفیت ہے اور دل کی نیت ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے عمل کا وزن بڑھتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی کیفیت پیدا کرے, اور اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے, کم دیا ہو زیادہ دیا ہو, اس میں سے جو اللہ کی رضا کے لیے دل کی کیفیت کے ساتھ آدمی دے گا بس اسی کے اللہ کی قیمت ہے. لیکن حدیث میں بار بار یہ باتیں فرمائی گئی ہیں کہ گویا تمہیں جو دولت ملی ہے, یہ دولت اس لیے نہیں ملی کہ بس اس کو تم سہت سہت کے رکھو, گن گن کے رکھو اور دولت بڑھاؤ, بلکہ اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ اس کو حصول رضا الہی کا ذریعہ بنایا جائے, اور خوب اللہ کے راستے میں آدمی دے اور اس سے دل نہ لگائے, بلکہ اس کو ہمیشہ یہ خیال رہے کہ یہ تو دنیا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے, یہ تھوڑی بہت چیزیں دی ہیں, متاع ہے, دنیا کی حد تک ہے, تھوڑا سامان کچھ فائدہ اٹھانے کا. متاع کس کو کہتے ہیں؟ اس سے آدمی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اور اس کے بعد وہ ختم, جیسے کہتے ہیں زبان کا چٹخارا. پہلے روایت گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کیا دی اس کی, حلوت خضرہ, میٹھی اور سرسبز. آدمی نے میٹھا مٹھائی منہ میں رکھی, وہ حلق کے نیچے گئی, اس کے بعد منہ لگتا ہے کڑوا یا بکٹھا ہو گیا, ایسے ہی سبزہ نظر آ رہا ہے. اور جہاں وہ مئی کا موسم آیا اور جھکڑ چلے, لگا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں, سب بالکل خشک ہو جاتا ہے. ایسے ہی دنیا دیکھنے بڑی ہری بھری لگتی اور بڑی مزے کی لگتی, لیکن بہت عارضی یہ مزہ بھی ہے اور یہ منظر بھی بڑا عارضی, دیکھنے میں جو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. ایک تو دور سے خوبصورت ہے, کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے, لیکن قریب آدمی جائے تو حقیقت سمجھ میں آتی. آپ دیکھیے دور سے کہیں گھاس لگی ہوئی ہو, دیکھنے میں لگتا ہے بڑا خوبصورت منظر, وہاں اندر چلے جائیے تو لگے گا وہ دور سے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا, قریب آ کے اتنا اچھا نہیں لگ رہا. اسی طرح دنیا کا حال, دور سے بڑی سہانی اور آدمی بعض مرتبہ بڑے وہ خیالات اپنے اندر رکھتا ہے, سوچتا ہے کہ دنیا تو اگر آ جائے گی تو خوب ہم خرچ بھی کریں گے اور خوب اس سے فائدہ اٹھائیں گے, فائدہ پہنچائیں گے, لیکن جب قریب پہنچتا ہے, دنیا ملتی ہے اس کو, تو سارے خواب اس کے چکنا چور ہو جاتے ہیں. پھر ایسا نفس उसको मुब्तला करता है फरेब में और शैतान उसको ऐसा उलझा देता है उसमें तो भूल जाता है सब। इसलिए ताकीद है इसकी कि आदमी दुनिया से दिल न लगाए। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करता रहे और सेहत के ना रखे और तौल तौल कर और नाप नाप कर रहते, जैसे बाजों का मिजाज होता है। इससे अंदाजा होता है इस बात का कि आदमी जब खूब देगा बगैर नापे देता जाएगा और बगैर गिन गिन के देता चला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसका बदला बगैर नाप तौल के बगैर हिसाब किताब के देंगे, बगैर हिसाब के देंगे, खूब खूब देंगे। अल्लाह ताला के जो बदला होता है जैसा अमल होगा वैसे ही बदला होगा। जब यहाँ बंदा हिसाब करके नहीं दे रहा, खूब दे रहा है भर भर के, तो अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाएगा कि इसने कभी सोचा नहीं कि हम जो दे रहे हैं उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ जो उसका बदला मिलेगा वो भी बेहिसाब मिलेगा, अल्लाह ताला खूब भर भर के उसको देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी हिसाब किताब ना करे, हिसाब किताब करने की इजाज़त है कि आदमी कितना देना है अल्लाह के रास्ते में। भाई अगर हिसाब किताब की इजाज़त ना होती तो ज़कात में कह दिया जाता कि भाई बस निकालो दे दो, ये हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि कहा गया कि अपने माल का हिसाब लगाओ और 2.5% निकालो। इससे मालूम हुआ कि हिसाब तो करना है, अच्छा है, कोई हर्ज नहीं उसमें, लेकिन बस ये सोच सोच के देना कि अब कल क्या होगा और परसों क्या होगा, बहुत ज्यादा उसकी फिक्र में पड़ना ये कोई बहुत अच्छा नहीं। कुछ तो फिक्र और इंतजाम जरूरी है, ये तो हमें दीन सिखाता है, लेकिन उसमें उलझ कर इस तरह रह जाए आदमी के बस यही सोचता रहे, जैसे कि आम मिजाज दुनिया आने के बाद बन जाता है, ये मिजाज पसंदीदा नहीं। आदमी जब अल्लाह के रास्ते में इस तरह देगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि अब कल क्या होना है, अल्लाह के रास्ते में देता जाएगा, कुछ अपना हिसाब भी रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसको भर भर कर देंगे। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل। आप صلى الله عليه وسلم इस हदीस में पहली बात ये फरमाई कि सदके से माल कम नहीं होता, सदक़े से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक ताला तो कुरान में फरमाता है कि वयुर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक ताला जो सदक़े दिए जाते हैं उनको बढ़ाता है। और बढ़ाना क्या है? बढ़ाना ये है कि अल्लाह तबारक ताला एक तो उसमें बरकत पैदा फरमा देता है कि मसलन 20 रुपए हमारे पास थे, उसमें से हमने 10 रुपए अल्लाह के रास्ते में दे दिए, सदक़ा कर दी, तो अब जो 10 रुपए हमारे पास बचे तो एक तो ये कि उसमें बरकत इस तौर पर होती है कि जो काम 20 में ना होता वो काम 10 में हो जाता है, बल्कि हो सकता है जो काम 50 में ना होता 100 में ना होता वो काम 10 में हो जाता है। ये तो बरकत है, ये बरकत है, और इसको हर आदमी मुशाहदा करता है। हमने देखा है बाल लोग पैसा बचा के रखते हैं ये सोच कर कि भाई कभी बीमारी आजारी आ जाती है, कभी जरूरियात पेश आती है, भाई जरा 50,000 रुपये बैलेंस रहना चाहिए। अल्लाह ताला बीमारी पे डाल देता है ताकि 50,000 रुपये जो रखे हैं वो फौरन ख़त्म हो जाए। और अगर आदमी सोचता है कि होगा जो होगा देखा जाएगा, ये चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से आती जाती हैं, हम क्या उसका पहले से इंतज़ाम करें। अल्लाह का ऐसा करम होता है कि फिर वो बीमारी आती ही नहीं, जहाँ पैसा खर्च होता है वो मौके फिर उसको आते ही नहीं ऐसे कि वो पैसा खर्च करना पड़े। पैसे है नहीं, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अब अल्लाह ताला उसके जितने पैसे हैं उसमें ऐसी बरकत अता फरमा देते हैं कि जो काम आधे पैसों में होता और कम में होता वो काम उतने पैसों में हो जाता है। एक तो ये बरकत है, और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला उसका बदल भी अता फरमा देते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई देता है अल्लाह के रास्ते में फौरन अल्लाह ताला उसका बदल अक्सर व बेशतर दुनिया ही में अता फरमा देते हैं। कोई ना कोई सूरत ऐसी पेश आ जाती है कि कुछ देता है और फौरन मिल जाता है। इसका तजुर्बा अक्सर लोगों को होगा कि अभी आपने 150 रुपए दिए, कोई इंजाम अल्लाह ने गैब से ऐसा कर दिया कि उससे कई गुना ज्यादा मिले। तो हमने अभी चंद रोज पहले रबिया बसरिया का किस्सा सुनाया था कि कहीं से उनको किसी ने अंडे भेजे इफ्तार से पहले, 10 अंडे भेजे, बांधी उनकी थी, उससे उन्होंने कहा कि भाई अभी तो इफ्तार में देर है, इसको तो सदका कर दो फिर देखा जाएगा। उसने सोचा कि इंतजाम तो हमें करना पड़ेगा, एक अंडा रोक लिया, 9 दे दिए। थोड़ी देर गुजरी थी, कोई 90 अंडे लेकर आया, तो इन्होंने कहा रबिया बसरिया ने कि 90 अंडे कैसे आए, कुछ गड़बड़ लगता है। ہم نے تم سے 10 آیتیں کہا صدقہ کر دو, تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو مسئلہ یہ ہوا, اس پہ خیال آیا کہ افطار کا وقت قریب ہے تو ایک انڈا ہمیں روک لیا, تو تم نے ہمارے 10 انڈوں کا نقصان کیا. اگر پورے 10 دیتی تو 100 آتے سے ایک کا 10 ملتا. اب یہ خیر بڑوں کی باتیں ہیں, آدمی ایسا ان حضرات کی نقل کرے تو بعض مرتبہ پریشانی پڑ سکتا ہے, لیکن اللہ کا عجب نظام ہے, یہ ہمیشہ نہیں آپ کو سامنے نظر آئے گا. چیزیں سب ایسی ہوتی ہیں کہ ایسی کھل کر سامنے آنے لگے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہ جائے, پھر تو سب چیزیں کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کھولے گا نہیں, وہ تو امتحان لے رہا ہے نا دنیا میں, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یا ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے تو ہمارا بندہ کتنا مانتا ہے. اب بندہ یہ دیکھے کہ وہ دنیا میں کیا مل رہا ہے اس چکر میں پڑ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو امتحان لے رہا ہے دنیا میں. اگر اسی طرح دنیا میں چیزیں سامنے آنے لگیں گی تو آدمی کا مطمئن نظر ہی بدل جائے, اس کا مقصد ہی بدل جائے گا. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن عام طور پر کچھ نہ کچھ اسی انداز سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں دے تو اس کا کچھ بدل ملتا ہے, اور وہ دعا کرتا ہے فرشتہ, اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا, اے اللہ جو دینے والا ہے اس کو بدل عطا فرما. فرشتہ مستقل دعا کرتا ہے کہ اللہ دینے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور روکنے والے کے مال کو تلف کر دے. جو سید سید کے رکھتا ہے خیال ہی نہیں اس کو, تو اس کے مال کو تلف کر دے, بس دعا دیتا ہے اس کے لیے. تو ظاہر معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں اگر آدمی دیتا ہے اللہ دنیا میں ہی اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں, اور بدل کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک بدل یہ بھی تو ہے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں, کام سارے ہو رہے ہیں. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا ملے گا, دنیا میں جو اعمال میں قبولیت و برکت ہے وہ ہے. اللہ ان کے دنیا کے کاموں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کا تصور مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر آ کے کہتے تھے, آخر میں حضرت بیمار تھے, کہ حضرت کو آج کل سیب کی ضرورت زیادہ ہے, سیب استعمال کریں تو مناسب. حضرت فرماتے لگتا ہے جیسے کسی نے اعلان کر دیا, اب جو آ رہا ہے وہ سیب لے کر آ رہا ہے. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت اب آخر انار کی ضرورت زیادہ ہے. اب اس کے بعد پتا چلا کہ جو لوگ آ رہے ہیں عام طور پر وہ انار لے کر آ رہے ہیں. بلکہ قصہ حضرت نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کی خدمت میں تشریف لا رہے تھے, اچانک پتہ چلا کہ حضرت شیخ تشریف لا رہے ہیں. شیخ کو گوشت کی بڑی رغبت تھی, گوشت کھانے میں حضرت کو مرغوب تھا. تو حضرت رائے پوری سوچنے لگے کہ ابھی رائے پور کے جنگل میں سب گوشت کہاں سے ملے, اور شیخ آ رہے ہیں گوشت نہ ہوا تو یہ تو کوئی خاطر نہ ہوئی ان کی. اور حضرت کو ذرا تفکر ہوا, ایک دم سے ایک صاحب آئے ملے حضرت سے, گاڑی پر آئے اور کہنے کا حضرت یہ قصہ ہوا, میں آ رہا تھا سامنے اچانک ایک ہرن کا بچہ آ گیا, تو ہم نے بہت گاڑی ہارن دیا, وہ ہٹتا ہی نہیں تھا کسی طرح, تو مجبوراً ہم اترے, اتر کے ہم نے اس کو پکڑا, پکڑ کے ذبح کیا اور ذبح کر کے گاڑی میں ڈال لیا کہ حضرت کی خدمت پیش کر دیں گے. حضرت نے کہا لو شیخ کے لیے انتظام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ایسے انتظام بھی کر دیتے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرتا ہے. ہم لوگ دنیا میں ایسے پھنس گئے, اسی لیے ایسے الجھ گئے کہ پریشانی ہمیشہ رہتی, ہر ایک کو پریشانی رہتی. کیوں پریشانی رہتی؟ پریشان اپنے آپ کو ہم نے خود کیا. اگر ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے. معاملات سب اس کے ہاتھ میں, ہم تو نہیں بنا سکتے, وہی بناتا ہے, ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن اسباب ہی کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے, اسباب اختیار کرنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا, لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا کہ اسباب سے ہی کام ہوگا, اس کا ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی. ہمیں یہ کہا گیا کہ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پہ کرو. جیسے کہا گیا توکل کیا ہے, گاڑی لے کر آئے, گاڑی پہ لاکھ لگاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ تو یہ بھروسہ نہیں کہ لاکھ نہ لگاؤ گاڑی چھوڑ دو اور بیٹھ جاؤ مسجد میں کہ وہ تو اللہ کے حوالے کر دیا ہم نے. اللہ نے دنیا میں ایک نظام بھی تو رکھا ہے, نظام پہ چلنا ہے, نظام پہ چل کر پھر اللہ کے اوپر نگاہ رکھنی ہے, بھروسہ اس پہ کرنا ہے, یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں, مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے, یہ توکل ہے. تو یہ مزاج اگر بن جائے کہ بس ہم جو کر سکتے ہیں اتنا ہم نے کر لیا, اب آگے اللہ کے حوالے, وہی کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے حضرات, ان کی تاریخ دیکھیں آپ, ان کا حال کیا تھا, یہی ان کے اندر اعتدال کی بات, توازن کی بات, جتنا ان کے اختیار میں ہوتا تھا اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے تھے. اور جب وہ اختیار ان کا ختم ہو جاتا تھا تو کبھی ٹھہرتے نہیں تھے, کبھی رکتے نہیں تھے اس بنیاد پر کہ اب تو اسباب نہیں, اب ہم کیا کریں. قدم ان کا کبھی بھی رکتا نہیں تھا, قدم آگے بڑھاتا. جہاں تک اسباب ہوتے تھے اسباب اختیار کرتے تھے, اسباب جب ختم ہو گئے تو کبھی نہیں رکتے تھے, سمجھتے تھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے, جتنا ہمارے بس میں تو ہم نے کر لیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے, وہی کرنے والا ہے. جو واقعہ ہے کہ گھوڑے انہوں نے ڈال دیے سمندر میں اور دریا میں, اللہ تعالیٰ نے پایا وہ کر دیا, پار کر دیے ان کے گھوڑے, فوج پوری کی پوری پار ہو گئی. کیسے ہوا؟ ان کے اختیار میں جتنا تھا, خشکی میں چلتے چلے جا رہے تھے, آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے, دیکھا سامنے دریا ہے, کہا یا اللہ جو اس پہ چلاتا ہے وہ اس پہ چلائے گا, کہ وہ ٹھہرے نہیں ایک لمحے کے لیے. حضرت شاہ یعقوب صاحب نے بھائی نقطے کی بات لکھی یہاں پر, کہ یہ ایسا مبارک وقت ہوتا ہے اور ایسا متعین وقت ہوتا ہے کہ اس میں اگر آدمی ذرا بھی اس نے ہیر پھیر کیا, آگے پیچھے اس نے کیا, تو جو اللہ کی خاص مدد ہے پھر وہ آنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر اسی لمحے آگے بڑھ گیا تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. لیکن اس میں دونوں باتیں, ایک تو یہ کہ پورا اس نے جو اس کے پاس اسباب ہیں وہ اختیار کرے, پورے اپنے بس میں جو کوشش ہے وہ کر ڈالے, اس کے بعد اب کوششیں اس کی پوری ہو گئیں, آگے وہ نہیں ہو, آگے نہیں بڑھ سکتا, اسباب اب نہیں ہے, تو ایک لمحے کے لیے بھی پھر توقف نہ کرے, وہ آگے بڑھتا چلا جائے. اگر ایسا یقین ہوگا, اس یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا, اللہ تعالیٰ سے کبھی روکے گئے, وہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ ایک خاص ترتیب ہے اللہ کے ہاں سے کہ ہم نے جتنا تمہیں مکلف کیا اور پھر تمہیں ہم نے جتنا دیا ہے, جتنے اسباب و وسائل تمہارے پاس ہیں ان کو اختیار کرو. یہ نہ ہو کہ آدمی اسباب ہی اختیار نہ کرے, تو اللہ نے یہ حکم دنیا میں کے لیے نہیں رکھا کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے, اسباب اختیار کرنے ہوں گے, دنیا دار الاسباب ہے, لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو, جتنا ہمارے بس میں ہم نے کر لیا باقی کام اللہ کے حوالے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ اس سے عزت بڑھتی ہے. عام طور سے ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے, سوچتے ہیں ہم کیوں معافی مانگیں, ناک کٹ جائے گی, ہم کیوں جھکیں, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم بے عزت ہو جائیں گے. لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت حقیقت میں کس کے لیے رکھی. جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے ظاہری طور پر ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کو وہ عزت عطا کرتے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتا ہو. تو اس لیے اس میں آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم بے حیثیت ہو جائیں گے, ہماری ایک وقعت ہے سماج میں, ہم وہ چھوٹے کے پاس جائیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی گویا کہ عزت کا ایک اس کا ذریعہ رکھا ہے عزت کا, کہ آدمی اگر کسی چھوٹے سے ہی معافی مانگ لے گا تو اس میں کوئی اس کی ناک نہیں کٹے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ اس کو عزت ملے گی. اس لیے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو, کسی سے جھگڑا ہے, لڑائی ہے, وہ کسی کے دل میں کوئی میل آ گیا, تو اب جو بھی پہل کرے, جو بھی جا کر معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ نے عزت اس کے لیے رکھی, اللہ تعالیٰ نے عزت اس کے لیے رکھی. ایک واقعہ دیکھا کہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی تھے حضرت محمد ابن حنفیہ, دوسری والدہ سے حضرت حسن تو حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں, حضرت محمد ابن حنفیہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غالباً باندی تھی, ان کے بطن سے تھے, ان کے بیٹے تھے, نہیں ان کی ایک دوسری اہلیہ تھی ان کے بطن سے تھے, یعنی حضرت حسن کے گویا سوتیلے بھائی. تو ایک مرتبہ کوئی بات پیش آئی, تو ہوتا ہے شکر رنجی ہو جاتی ہے کبھی, تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے جب تین دن گزرنے والے ہوئے تو حضرت حسن کو ایک رقعہ لکھا, اور یہ لکھا کہ آپ سباق الخیر ہیں, میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں خود حاضر ہو جاؤں اور آ کر معافی مانگوں, لیکن چونکہ آپ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں تو میرا جی چاہا کہ اس میں بھی آپ ہی سبقت فرمائیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے ہی عریضہ دیکھا فوراً چل دی اپنے گھر سے, اور چھوٹے بھائی تھے ان کے یہاں گئے اور کہا بھائی تو نے بہت اچھا یاد دلایا, اور واقعتاً یہ مناسب نہیں تھا, تین دن گزر رہے تھے, ہم لوگوں کو معاملہ صاف کر لینا چاہیے, اور دل صاف ہو گئے. یہ صحیح ایک انسانی جو مزاج ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. اور یاد رکھیے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تمام انبیاء, یہ سب کے سب بشر تھے, انسان تھے, اور جو انسانی خصوصیات ہیں وہ سب ان حضرات کے اندر موجود تھی. ایسا نہیں کہ فرشتہ تھے, بس انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں ہر طرح کے خطا سے اور گناہ سے معصوم ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, اس کا تصور نہیں ہوتا اس, لیکن انسان ہوتے ہیں, انسانی تقاضے ہوتے ہیں ان کے اندر. اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ظاہر ہے کہ سب کے سب انسان تھے, ان کے اندر انسانی تقاضے تھے. تو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کو نمونے کی نظر آئے گی وہ یہ کہ وہ ان مسائل کو کس طرح حل کرتے تھے, اور کس طرح سے یہ اگر اس طرح کی بات کہیں پیش آتی بھی تھی تو فوراً ہی اس کا گویا کہ وہ کر لیتے تھے, تدارک کرتے تھے اس کا. اس کے بہترین واقعات ملیں گے اور ایک بہترین نمونہ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو فوراً پہنچ گئے وہ اور معافی مانگی. تو یہ جو واقعات ہیں اور یہ حکم جو حدیث میں دیا گیا خاص طور سے, یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی بات پیش آتی ہے, بار مرتبہ مدتوں گزر جاتے ہیں اور دونوں ناک لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کیوں پہل کریں, وہ کہتے ہیں ہم کیوں پہل کریں, حالانکہ جو پہل کرنے والا ہے حقیقت میں وہی عزت والا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت والا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت والا فرمایا, اور یہی فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ عز وجل, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے منصب, اس کو اسٹیٹس کہتے ہیں, سمجھتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس ہے, ہم یہاں اس کے نیچے کیوں جائیں, حالانکہ اسٹیٹس کیا چیز ہوتی, سب اللہ کے بندے. عبد کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, عبد کے معنی ہی غلام کے. ابھی کتاب میں چند ہی روز پہلے بات آئی حضرت ابراہیم ادہم کے بارے میں کہ چلے جا رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ تم غلام ہو, انہوں نے کہا ہاں غلام ہے, تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ شہر کدھر ہے, انہوں نے قبرستان کا پتہ بتا دیا. وہ اللہ کے بندے نہ جانے ان کے ذہن میں اور دوسری آخرت کی یاد رہی ہوگی, اب جو گیا وہاں تو غصہ آ گیا اس کو, اس نے مارا ان کو ابراہیم آدم کو, اور مارتا ہوا پکڑ کے لایا شہر, لوگوں نے دیکھا کہہ رہے تم کس کو پکڑ کے لا رہے, یہ تو ابراہیم آدم ہے. تو ایک دم شرمندگی اس کو ہوئی اور وہ معافی مانگنے لگا اس سے. تو کہنے لگا کہ حضرت ایک بات بتائیے, ہم نے آپ سے پوچھا تھا آپ غلام ہیں, آپ نے کہا ہاں, آپ نے یہ بات کیوں فرما دی؟ تو فرمانے لگے بھائی تم نے یہ تو پوچھا نہیں تھا کہ تم کس کے غلام ہو, تم نے یہ پوچھا تھا کہ تم غلام ہو, تو ہم سب اللہ کے غلام تو ہیں. ہم نے کہا ہاں غلام تو ہیں, اس میں کیا شبہ ہے, یہ عبدیت کی بات ہے, ہر شخص اللہ کا غلام, تو اسٹیٹس کی کون سی بات ہے کہ ہمارا اسٹیٹس یہ ہے, ہمارا مقام یہ ہے, وہ ہم سے ملنے آئے, ہم آئے ہیں تو وہ ہم سے ملنے آئے. یہ سب نہایت مناسب باتیں. ابھی کلی کتاب ہو رہی تھی سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, ایک واقعہ آیا کہ حضرت وہاں کلکتے تشریف لے گئے, ایک عجیب دھوم مچ گئی, یہاں تک ہے کہ اللہ نے ایسا بہار دین کی ایسی گویا کہ باد بہاری چلا دی کہ شراب کی دکانیں بند ہو گئیں, فسق و فجور کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, بالکل ایک نیا رنگ نظر آنے لگا. تو اس میں ایک بڑے ایک عالم صاحب تھے, بہت سے علماء ہوتے ہیں جن کو علم کا غرہ ہوتا ہے, ان کو بھی ایسے کچھ وہ تھا, غرور سا تھا, اپنی بڑائی کا کچھ زیادہ احساس تھا, اور وہ اپنے وقت کے گویا کہ شیخ بھی تھے, ان کے بہت سے مریدین وغیرہ بھی تھے, کچھ خرافات وغیرہ بھی کرتے تھے, بدعات وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب کا بڑا شہرہ ہے, بڑی دھوم ہے, اگر وہ ہم سے ملنے آئیں گے تو ہماری بھی شہرت ہوگی, تو وہ ہم سے پہلے اگر ملنے آ جائیں زیادہ اچھا, پھر ہم بھی چلے جائیں گے ملنے. تو انہوں نے گویا اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا, اور انہوں نے پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں بیمار ہوں, اگر حضرت تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہو. تو حضرت نے کہا ضرور حاضری ہوگی, اور بیمار کی تو عیادت کرنی چاہیے. تو حضرت تشریف لے گئے, اور جب حضرت کو دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی ان کی, اور انہوں نے فوراً ہی اپنا اظہار کیا, ندامت کا اظہار کیا, اور گویا کہ بیعت کر لی حضرت کے ہاتھ پر, اور پوری تفصیل ہے اس کی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ دل میں ہی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں, ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے, ہم کیوں ان کے پاس جائیں. عام طور پر جھگڑے لڑائیاں انہیں اسباب سے پیدا ہوتے ہیں. اب وہ آپ کو, آپ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہو, وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں, اب دونوں اکڑے بیٹھے ہیں تو کون کس سے ملنے جائے گا. اگر ہر آدمی اپنے کو عبد سمجھ لے, چھوٹا سمجھے, اور دوسرے کے پاس چلا جائے, تو یہ سارے جھگڑے وغیرہ ختم ہو جائیں. یہ فرمایا کہ ما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ عز وجل, اللہ کے لیے جھکتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم لوگوں میں مزاج یہ کہ دسترخوان میں صحیح جگہ نہ ملی تو ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں. بھائی ہم اپنے آپ کو کیوں اس قابل سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہاں بٹھایا جائے, ہمیں یہاں بٹھایا جائے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ دیکھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کیا تشریف لے گئے بیعت کے لیے, اصلاح کے لیے اپنی, اور وہاں کئی روز قیام کرنا تھا. تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم چند روز خدمت پہ رہنا چاہتے ہیں. ان کا بہت اچھا. اب یہ تو سوچا ہے کہ جب ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں تو بوجھ تو بننا نہیں چاہیے, کہیں انتظام کر لیں کھانے کا. ظہر کے بعد حضرت نکل رہے تھے تو کہا میاں رشید احمد دیکھو کھانے کی فکر میں نہ پڑنا, کھانا ہمارے ساتھ کھا لینا. کہا بہت اچھا حضرت. اب دوپہر کو جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان لگا, حضرت کے یہاں سے دو پیالے آئے, ایک میں کوفتے بڑے بہت مزیدار خوشبودار اور ایک میں معمولی سالن. تو حضرت نے کیا کیا, جو معمولی سالن تھا وہ تو مولانا رشید احمد کے سامنے کر دیا اور جو کوفتے اچھے والے تھے وہ اپنی طرف کر لیے. وہ کہا کھاؤ. حافظ زامین صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہنے گئے مولین داد اللہ تم عجیب آدمی ہو, مولانا رشید احمد کو تم نے ادھر کر دیا اور کہہ رہے ہو کہ یہ کھاؤ اور اچھا اپنے سامنے رکھ لیا. دونوں دوست تھے آپس میں. تو حاجی صاحب نے کہا یہی کیا کم ہے کہ اپنے دسترخوان پہ ہم نے بٹھا لیا. اب یہ ان کا امتحان لینا تھا, ان کی گویا کہ جو اندر کا نفس تھا اس کا امتحان لینا تھا. اور یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں ہمارے چہرے کی طرف دیکھا. مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ حضرت نے جب یہ بات فرمائی تو میں نے سوچا کہ حقیقت میں اس لائق نہیں کہ حضرت مجھے اپنے دسترخوان میں بٹھا دے. بس یہ حضرت بھانپ گئے اور فوراً پھر ان کو جو دسترخوان میں جو کوئی بھی تکا نہیں میاں یہ بھی کھاؤ, یہ تو میں نے صرف دیکھنے کے لیے تمہیں ٹٹولنے کے لیے کہا تھا. تو یہ ان حضرات کا حال تھا کہ یہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے تھے اور ہم لوگ کسی لائق نہیں ہوتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں بٹھایا جائے ہمارے ساتھ یہ کیا جائے ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سماج میں انتشار ہوتا ہے, اس لیے ہر آدمی اسی منصب کے لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو یہ دینی مزاج نہیں. دینی مزاج کیا ہے کہ یہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کیا جائے, تواضع پیدا کی جائے, اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے تواضع پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ اللہ والے لوگوں کا حال کیا ہے, یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, جھکے جاتے ہیں. ایسی تواضع کہ کوئی چھوٹا بھی پہنچ جائے تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا ان کو اونچا کرتا ہے, کتنا بڑھاتا ہے کہ ساری دنیا ان کے قدموں میں آتی. بادشاہ آتے ہیں ان سے ملنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں, وزراء اور عمراء آتے ہیں, بڑے بڑے علماء آتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ترفع پیدا ہو گیا تو فائدہ نہیں ہوتا. اور خاص طور سے بزرگوں کے آدمی اگر جائے اور پھر وہ اپنے اندر بڑائی کا احساس لے کر جائے تو سب سے زیادہ جو چیز مضر ہے اور فائدے میں سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہی احساس ہے بڑائی, کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزرگوں کے ہاں جانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی نشیب بن کر جائے, آدمی نشیب بن کر جائے, گویا کہ بالکل نیچا ہو کر جائے. اس لیے کہ ان حضرات پر یہ ٹیلوں کی طرح انوار کی بارش ہوتی ہے. نشیب بن کر جائے گا, کچھ نہ بھی ملا تو جو انوار کی بارش ہوگی کچھ تو بہ کر آئی جائے گی, کچھ تو ملی جائے گا. اور فرمایا گا وہ بھی ٹیلا بن کر جائے گا طرفوں کا تو کیا ہوگا, دائیں بائیں سے سب نکل جائے گا, اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو یہ آداب میں سے ہے. اور اب اکثر مزاج یہ ہوتا ہے بعض لوگ تنقید لے کر جاتے ہیں, تنقیدی مزاج لے کر جاتے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے تنقیدی مزاج لے کر آدمی جائے گا تو فائدہ اس وقت نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آدمی کسی سے بھی تعلق قائم کرے, کسی کو بڑا سمجھتا ہے, تعلق قائم کرتا ہے, اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے تو ضرور اس کو اچھی طرح سے پرکھنا چاہیے, خوب پرکھنا چاہیے, پرکھنے کے بعد ہی انتخاب کرنا چاہیے. لیکن جب ایک مرتبہ پرکھ لیا اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ یہ ختم کر لے آدمی, پھر صرف انقیاد کا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ماننا ہے اور اپنے کو بالکل بے حقیقت سمجھنا ہے, زر پر لے جا کے گویا کہ ڈال دینا کہ بھائی ہم تو جو کہا جائے گا وہ ہمیں کرنا ہے. یہ جب مزاج بنتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق تواضع سے ہے, جھکاؤ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عبدیت, اس سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بار بار ہے, مختلف جگہوں پر کیا گیا, لیکن سب سے زیادہ جو عزت کی جگہ پر تذکرہ کیا گیا ظاہر ہے معراج کا موقع تھا. معراج سے آگے تو کوئی چیز نہیں, اللہ نے اپنے پاس بلایا اور کیا کیا ہوا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. وہ تو عجیب غریب مقام تھا اور وہ حالات تھے عجیب, اس کا تذکرہ بھی آسان نہیں. اس موقع پہ جب آپ دیکھیں, اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. معراج کے موقع پر جب آپ کا ذکر ہوا تو آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ نے وہ عبد کا استعمال فرمایا, وہ یہ ظاہر فرما دیا کہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو بالکل اوپر پہنچا دیتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ عبدیت ہے. وہ عبدیت ہے. جتنا بھی اللہ کا کی بندگی کا مزاج بنے گا اور عبدیت کا مزاج بنے گا, جھکاؤ کا مزاج بنے گا, اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے. وہ ایک لفٹ کی طرح ہے یہ, کہ نیچے تہ خانے بھی آپ پہنچ گئے اور آپ لفٹ کے اندر گئے, آپ نے بٹن دبایا. بعض عمارتیں 100 منزلہ ہوتی, 100 منزلہ کا بٹن دبایا تو نیچے تہ خانے سے ایک دم سے آپ اوپر پہنچ گئے, 100 منزلہ پہ پہنچ گئے. تو یہ جو عبدیت کی جو کیفیت ہے اس کے اندر عجیب غریب بٹن ہے. با آپ عبدیت پہ پہنچے اور جتنا زیادہ بھی اس میں آپ نے ترقی کی, ایسا آپ کا ہاتھ پڑے گا اس بٹن پر کہ آسمان کی بلندیوں پہنچ جائے گی. لیکن وہ آسمان کی بلندیوں پہ جب آپ پہنچیں گے اللہ کی نگاہ میں پہنچیں گے, اللہ کے بندوں کی نگاہ میں پہنچیں گے, اپنی نگاہ میں نہیں پہنچے. اپنی نگاہ میں اگر آدمی اونچا ہو گیا وہ سب سے نیچا, جو اپنی نگاہ میں اونچا ہو گیا وہ سب سے نیچا. اور یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے. جب آدمی اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوگا تو حقیقت میں وہ اللہ کی نگاہ میں باوقعت ہوگا, اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت ہوگی, قرب حاصل ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی اعلان کر دیں گے, ان کے یہاں بھی محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ تواضع جو ہے یہ اصل مزاج ہے, یہ اگر مزاج بن جائے تو اس سے آدمی ترقی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ.